الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. التماس کروں گا بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی خواہر فاطمہ جناح، ان کے رفقا مرحومین بانیان پاکستان، سال ہائے گزشتہ جو ہمارے ساتھ امام کے اس ذکر میں حاضر اور موجود رہے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاجات ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں اور ہر شخص امام حسین کے وسیلے سے اپنی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہماری کچھ قومی اور ہماری اجتماعی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا علماء کرام ذاکرین عظام نوحہ خان، ماتمی، سوس خان، آپ سامعین، خاص طور پر حضرت علامہ طالب جوہری مریض ہیں، ان کی شفاء کلی اور عاجلہ کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کرتے ہیں. سورہ مبارکہ کہف کی 110 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے, قل, اے میرے حبیب کہہ دیجئے, انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الیہ, مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد, تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے, فلیعمل عملا صالحا, پس اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اسے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. عشر محرم کی پہلی مجلس, اس اذخانے کا پہلا بیان آپ کی میری نئے سال میں اپنی مودتوں اور محبتوں کے آغاز کے ساتھ سال بھر کی برکتوں کے سمیٹنے کا انتظام. یقیناً مضمون کے مطابق گفتگو اس پورے عشرے میں رہے گی, اور شاید بعض احباب کو علم ہوا ہو اور اکثر کو احساس یا توجہ نہ ہو, تو میں دوہرا رہا ہوں کہ ہم ان ایام میں جس عنوان سے گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے مصطفی عقیدہ توحید. ہمیں مصطفیٰ نے کیسا اللہ دیا ہے, ہمیں نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے, ہمیں وہ اللہ چاہیے جو محمد نے دیا ہو. سلوات پڑھ لیں گے ذرا, محمد والے. ہمیں اللہ چاہیے, اور اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے, اللہ کی ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے, مگر ہمیں نبی سے اللہ لینا ہے. تو اس عنوان سے گفتگو یقیناً کوشش ہوگی کہ کسی حد تک اپنی محنت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں, اگرچہ اپنی کم مائگی کا احساس ہے اور اپنی کم صلاحیتی کا احساس بھی ہے, مگر یہ کہتا ہوا آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ پھر سے موسم عزا آ گیا, کالے کپڑے, عزاخانے, علم, پھریرے, پنجے, تابوت, تازیے, زلجنا, گریے کی آوازیں, ماتم کا اہتمام, نوح خانوں کی مشق اور ممارست, ذاکرین اور خطبہ کا اپنے بیان کی تیاریاں, آپ بھی مسلم ایک نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ ہے رونے کی نیت, وہ ہے گریے کی نیت. اس مقدماتی مجلس میں یوں عرض کروں کہ در حقیقت یہ پہلا محرم محرم کی پہلی تاریخ نہیں ہے, یہ در حقیقت عقل کی بالیدگی کا دن ہے. احساس اور جذبات, شوق اور وابستگی کے اظہار کا دن ہے. کوئی دنیا میں ایسا حسینی نہیں ہے کہ جو آج اہتمام کے ساتھ اپنے گھر سے نہ نکلا ہو, یا نکلنے کا اس کا ارادہ نہ ہو. عقل کی پرورش ہوگی, اس لیے کہ اللہ نے دو طرح کے ہادی ہمارے لیے قرار دیے, ایک ہادی ظاہری اور ایک ہادی باطنی. ہمیں اللہ نے پیدائشی طور پر صاحب عقل بنایا ہے, یعنی ہادی باطنی دے کر بھیجا ہے, اور جب اس ہادی باطنی پر ماحول کی گرد چھانے لگتی ہے, والدین کی تربیت کا نقص سامنے آنے لگتا ہے, اساتذہ کی بے توجہی ظاہر ہوتی ہے، دوستوں کا برا اثر پڑنے لگتا ہے، اور عقل ایک اسباب کی گرد میں چھپنے لگتی ہے، تو پھر اللہ ہادی ظاہری کو مبعوث کرتا ہے، اور پھر یہ ہادی ظاہری ہماری عقل پہ چھا جانے والی گرد کو صاف کرتا ہے، اور پھر سے ہماری عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں اگر یہیں یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ ایام عزا نہیں ہے، ہادی ظاہری حسین کی آمد کے ایام ہیں، وہ ہادی باطنی کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے ایام ہیں۔ یہ حسین ابن علی کے نام پر میرا اور آپ کا جمع ہونا، یہ میرے مولا حسین کے نام پر ہمارا انتظام کرنا، یہ ہماری عقل پر جمی ہوئی سالانہ سال بھر جو ہماری عقل پر گرد جمی ہے، اسے ایک مرتبہ حسین کا ذکر دوبارہ سے تازہ کرے گا۔ ہماری عقل پھر سے کام کرنا شروع کرے گی، بہتر کام کرنا شروع کرے گی۔ لہذا عقل کی بالیدگی اور عقل کی تازگی کے ایام ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے کہ جس کے ہاں عقل کے ساتھ جذبہ اور احساس نہ ہو۔ عقل تو جب کمال پر پہنچتی ہے تو احساس شروع ہوتا ہے۔ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق دیوانگی کو نہیں کہا جاتا، شدت احساس کو کہا جاتا ہے، حقیقت احساس کو عشق کہا جاتا ہے۔ یہ عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ میں دوسرے مصرے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، سلوات پڑھیں گے ذرا محمد والے۔ نہ یہاں کمال عقل کو احساس اور جذبات کہا جاتا ہے، جب انسان کی عقل کمال پر پہنچے تو پھر احساس اجاگر ہوتا ہے، پھر توجہ اجاگر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے، اور امام حسین سے وابستہ لوگوں کے لیے تو ویسے ہی اللہ نے اپنے اوپر ایک حق قرار دیا ہے۔ حق الدائر علی اللہ، اللہ نے حسینی اور زائر امام حسینی کے لیے اپنے اوپر چار حق ڈالے، چار ذمہ داریاں اللہ نے طے کی ہیں کہ کیا مجھے حسین کے عزادار کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عزت ہے آپ کی، یہ افتخار ہے آپ کا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ان لا یعذبہ بالنار، اللہ عزاداروں کو جہنم میں نہیں جلائے گا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ امام حسین کے عزاداروں کو آگ میں نہیں جلائے گا۔ دوسرا حق، حق الدائر علی اللہ، ان الاجابت تحت قبته، حسین کے گنبد کے نیچے اگر آ کر کوئی اللہ سے مانگے گا تو اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ عزیزان گرامی، اہتمام فرمائیے، جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے وہ مجلس عزا کو کربلا سے کم نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضرت آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ روایات اور احادیث کی روشنی میں اس فرش عزا کی عظمت، ایک عظمت یہ ہے کہ انہ قبۃ الحسین، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ حسین کے گنبد کا قبہ ہے، یہ حسین کے مزار کا قبہ ہے، اور تحت قبۃ الحسین اللہ اپنے اوپر حق ڈال رہا ہے کہ میں حاجات کو قبول کروں گا۔ میرے مولا ہادی کی جب میرے مولا امام ہادی کو جب تکلیف ہوئی، روایت کہتی ہے بیمار ہوئے حضرت، بخار ہوا حضرت کو، اور آپ کی وہ کسالت کچھ طویل ہو گئی، تو آپ نے ایک چاہنے والے کو بلا کر کہا تم کربلا جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولا میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہیں رقم دیں گے، تم کربلا ہمارے جد کی زیارت کو جاؤ، اور جب گنبد کے نیچے کھڑے ہو تو میرے لیے بس دعا کر دینا۔ اس روایت سے دو پیغام ملتے ہیں، ایک پیغام تو یہ کہ جو زیارت قبر حسین کے لیے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس مال و دولت ہے، وسائل ہیں، وہ انہیں بھیجیں جو نہیں جا سکتے، کہ امام علی نقی نے ایسا کیا ہے۔
دوسرا اگر اپنی حاجات تم الجھ رہے ہو، تم کسی مشکل میں ہو، کسی بند گلی میں آ گئے ہو، تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہو پا رہی، تو کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم کربلا چلے جاؤ اور امام حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو؟ اور پھر یہ فرش عزا امام حسین، انہو منا، یہ منا کی حیثیت رکھنے والی جگہ ہے، انہو عرفات، یہ میدان عرفات سے کم فضیلت رکھنے والی جگہ نہیں ہے، یہ مشعر الحرام ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے، یہ معرفت کی جگہ ہے، یہ شعور کی جگہ ہے، یہ ائمہ کی حدیث کی روشنی میں اس فرش عزا کی عظمت اور اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، تحت قبت الحسین دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ان الشفا فی تربت، حسین کی خاکے پا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جہاں میرے مولا حسین کا خون ٹپکا ہے اللہ نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ اور عرفا کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو حجاب اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹانے ہیں تو اس خاک پر سر رکھ کے سجدہ کیا کرو جس خاک میں حسین ابن علی کا خون ملا ہوا ہے، خاک شفا، یہ معمولی خاک نہیں ہے۔ خاک مٹی کھانا شرن حرام ہے، فقہی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے، یہ واحد خاک ہے جسے کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ شفا ہے۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں تم اگر بیمار ہو جاؤ تمہاری شفا یابی کے لیے ہم تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں، اس خاک کو ذرا چاٹ لو جس میں ہمارے بابا ہمارے جد حسین کا خون ملا ہوا ہے۔ میں مجلس جس جگہ پڑھ رہا ہوں، میرے کچھ تقاضے، میری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک جملہ ضرور کہتا ہوا گزروں گا۔ ایک اعتراض آتا ہے کہ کربلا کے اندر تو یزیدی سپاہیوں کا خون بھی گرا ہے، حسین کے قاتلوں کا خون بھی کربلا کی زمین پہ گرا ہے، کربلا کی زمین پہ اگر حضرت علی اکبر کا خون گرا ہے، حضرت امام حسین کا خون گرا ہے، تو لشکر یزیدی کا بھی خون گرا ہے، تو اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ ہمیں جواب دینا آتا ہے، بس ایک ہی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، مگر جب تم قرآن کا بوسہ دے رہے ہوتے تو شیطان تمہارے ذہن میں نہیں ہوتا، رحمان تمہارے ذہن میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چوتھا حق اللہ نے امام حسین کی عظمت کی بنیاد پر اپنے اوپر یہ لیا کہ ان الامامت من ولده، اللہ نے امامت کو امام حسین کی نسل میں قرار دیا ہے۔ یہ چار حق حسین ابن علی کے لیے اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں۔ جب کربلا کی زمین پر میرے مولا امام صادق کی سواری پہنچی تو حدود کربلا سے امام اپنی سواری سے اتر گئے، گھوڑا ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میرے چھٹے امام پیدل چل رہے تھے۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا ابھی قبر حسین بہت دور ہے، حضرت نے فرمایا ہماری اماں ہماری پھوپھی زینب پیدل چل کے گئی تھی، ہمارے جد زین العابدین قبر حسین تک پیدل چل کے گئے تھے۔ پھر ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا حسین بھی امام اور آپ بھی امام، آپ بھی تو امام ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، میرے مولا کو یہ بات گوارا نہیں رہی، حضرت کی پیشانی پہ بل آیا
میرے مولا نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا ہمیں امامت بتوفیل حسین ملی ہے. اللہ نے حسین ابن علی کی وجہ سے اس خاندان میں امامت کو قرار دیا ہے.
عزیزان گرامی، آج کی اس پہلی مجلس کے اندر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تشیع کا نظام، تشیع کا نصاب کیا ہے، تشیع کے خد و خال کیا ہیں، تشیع کن چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے. شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ ان باتوں سے اس کا تعلق نہ ہو. سب سے پہلی چیز، ایک شیعہ کے لیے جس عقیدے کا رکھنا، جس عقیدے سے وابستگی ضروری ہے، وہ عقیدہ بعثت مصطفیٰ ہے. وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی بعثت کا اور نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو. جو سرکار دو جہاں کو تمام انبیاء میں افضل و اعلی و عرفہ نہ مانتا ہو، جو تمام انبیاء کرام کے بعد سرکار دو جہاں کو خاتم الانبیاء نہ مانتا ہو، سرکار کی عظمت کا قائل نہ ہو اور سرکار کی خاتمیت کا مقر نہ ہو، وہ شیعہ نہیں ہے. بڑا گہرا تعلق ہے تشیع کے ساتھ بعثت مصطفیٰ کا. ہم سرکار کی خاتمیت کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ اس لیے نہیں دہراتے کہ ہمیں کسی کے فتوے سے کوئی خوف ہے، بلکہ ہم اس عقیدے کو بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ عقیدے کو بار بار دہرانا حکم الہی ہے، آئمہ کی تعلیمات کا حصہ ہے. اپنے نظریے کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہارے نظریے میں تازگی بھی رہے اور اس نظریے پہ تمہارے پاس دلائل کی وافر مقدار بھی بڑھتی چلی جائے، مقدار بھی بڑھتی چلی جائے. سب سے پہلا تشیع کا، جس کو کہہ لیجئے کہ شیعہ، اس کے بغیر شیعہ نہیں ہے. میرا حق ہے کہ میں اپنے مذہب اور مکتب کا تعارف بھی کرواتا ہوا گزروں. عقیدہ بعثت پیغمبر، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سب مفضول ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں. سرکار کے بعد آنے والے وہ نبی کے جو نبی کی رحلت کے فوراً بعد دعوے دار نبوت ہوئے، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور آج بھی اگر کوئی نفسیاتی بیمار اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم اس پہ بھی تبرع کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی نبی نہیں ہے بعد از نبی. اور عزیزان گرامی، ہم سے یہ بات اس لیے بھی زیادہ حسین لگے گی کہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے کلمے کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر آنے والے ہر نبی کا دروازہ بند کر دیا. ہمارے کلمے کا آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور ہمارا عقیدے کا بیان مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ پر. بعثت پیغمبر کا عقیدہ اور خاتمیت پیغمبر اکرم کا عقیدہ تشیع کا روشن اور واضح عقیدہ ہے. اور بعثت پیغمبر اس وقت تک کمال پر نہیں پہنچتی جب تک کہ غدیر کا واقعہ سامنے نہ آ جائے. میں تشیع کے خد و خال کو چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. شیعت ان چار چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. تشیع چار عقیدوں سے وابستہ ہے. سب سے پہلا عقیدہ بعثت پیغمبر. بعثت پیغمبر اس وقت میں کمال پر پہنچتا ہے جب غدیر کا منظر سجتا ہے. اے میرے حبیب، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. سرکار دو جہاں کو نبوت کی تمام محنتوں کو بچانا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ذریعے سے. اگر سرکار یہ اعلان نہ کریں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تم نے ساری محنتیں گویا ایک لمحے کے اندر نبی کی محنتوں کو اللہ حبت کرنے کا اعلان کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. توجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شر ہونا تھا بھائی. سرکار کو اللہ تسلی دے رہا ہے نا، تمہارا کام ہے علی پہنچانا، تو میں حکم دے رہا ہوں کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، لیکن اگر شر ہوگا تو میں تمہیں بچاؤں گا. اور کیا کوئی شر ہوا؟ اور اگر شر ہوا تو کیا اللہ نے بچایا؟ تو تاریخ تو گواہ ہے کہ جیسے ہی من کنت مولا فہاد علی مولا کا اعلان ہوا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وہی نہ آ جائے. میں نے یہ حکم اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے، تو کہنے لگا اگر یہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ آپ علی کو اس امت پر مولا قرار دیں تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے. آپ نے غور کیا, بوز علی کا بیمار عذاب مانگتا ہے اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے سائل سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. بھائی نبی مکرم کی زندگی کے اندر تو عذاب نہیں آنا, ایک قاعدہ یہ ہے کہ نہ عذاب آئے گا نہیں سرکار کی زندگی کے اندر. دوسرا قاعدہ, دوسرا اعلان, دوسری آیت کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا, تو معلوم ہوا کہ استثناء بھی کسی کو کہا جاتا ہے. اور ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا, یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے, میرے لب و لہجے میں دیکھ لیجئے, ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور اس کے سر پر آ کر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ مجھے بات کے مرحلوں میں پہنچنا ہے. اتنا طے ہو گیا کہ نبی کے قریب بھی ہو تو بغض علی کا بیمار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا. سال سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. اب دوسرا مرحلہ تشیع, عقیدہ تشیع کا دوسرا مرحلہ, عقائد تشیع کا دوسرا مرحلہ, نصاب مکتب اہل بیت کا دوسرا مرحلہ, وہ ہے عقیدہ غدیر. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ہماری شناخت ہے, ہماری شناخت ہے, جسے مولا کائنات سے وابستگی کہا جاتا ہے. بحث کبھی اور تفصیل سے ہو. عقیدہ بعثت مصطفیٰ اس وقت میں کمال کو پہنچے گا جب عقیدہ توحید سامنے, عقیدہ غدیر سامنے آئے گا. اور غدیر کا حسن اس وقت میں مکمل ہوگا, اور غدیر کا تحفظ اس وقت میں مکمل ہوگا, اور غدیر کا تحفظ اس وقت میں ممکن ہوگا کہ جب تشیع تیسرے مرحلے میں داخل ہو جسے عاشورہ کہا جاتا ہے. بعثت, غدیر, عاشورہ, ہم عاشورہ کے بغیر ہیں ہی نہیں, ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے عاشورہ کے بغیر. ہماری شناخت ہی عاشورہ ہے, ہمارا وجود ہی عاشورہ ہے. اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو عاشورہ منعقد نہ ہوتا. پوچھا میرے معصوم امام سے, مولا آپ کربلا کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں یاد کرتے ہیں, آپ واقعہ کربلا کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں دہراتے ہیں؟ میرے معصوم امام نے فرمایا اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. اللہ کا اہتمام تو دیکھیے آپ, پیغمبر اکرم کا منصوبہ تو دیکھیے کہ اپنے بعد مولا کائنات کو اس امت کے لیے مولا قرار دیا, سربراہ قرار دیا, سرپرست قرار دیا. لیکن جب ایسا ہوگا تو پھر کربلا سامنے آئے گی. عقیدہ بعثت, غدیر, عاشورہ, اور یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں گی جو چوتھے مرحلے پر ہمارا نظریہ سامنے آئے گا, وہ ہے ظہور امام مہدی. یہ چار چیزیں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے, بعثت, مولا کائنات کی مولائیت, غدیر, عاشورہ, ظہور امام مہدی. یہ ہمارے عقیدوں کی, ہمارے تمام تر عقائد کا خلاصہ ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے جو امام مہدی کے ظہور سے وابستہ نہ ہو. اس مجلس میں آپ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ اس مجلس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں, تمام مجلسوں کا اگر خلاصہ نکالیں, ہر مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ ہر مجلس میں تین کام لازمن ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا, ہر خطیب, ہر ذاکر, ہر سامع, ہر عزادار, ہر ماتمی, ہم نوخان, ہر سوسخان یہ تین کام ضرور اپنے بیان میں کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام نبی اور آل نبی پہ درود ہے, یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کام وہ کام ہے کہ جو اللہ, یہ کام وہ کام ہے کہ جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. میں اور اپنے لفظوں کو بہتر کروں, تین کام اللہ کرتا ہے اور ہم وہی تین کام مجلس میں کرتے ہیں, اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تینوں کام تم بھی کرو. سب سے پہلا کام نبی اور آل نبی پہ درود صلوات درود. لہذا اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم صلوات بھی بھیجو اور تسلیم بھی رہو. اس کام میں اللہ ملائکہ کو اور ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. ایک کام ہم مجلس میں درود و سلام بھیجتے ہیں، دوسرا کام ہم اس مجلس میں کیا کرتے ہیں، اس مجلس میں دوسرا کام ہم عزیزان گرامی انتظار کرتے ہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اللہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وہ کون سا مسلمانوں کے اندر گروہ ہے، وہ کون سا مکتب ہے مسلمانوں میں جو کسی کا انتظار کر رہا ہو اور اللہ پکار کے کہہ رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو. وہ کس کا انتظار ہو رہا ہے، کون انتظار کر رہا ہے، وہ کس نظریے کے لیے جیا جا رہا ہے، زندگی گزاری جا رہی ہے، وہ کون سا نظریہ ہے جس کی خاطر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اس لیے کہ ہمیں کسی کے آنے کا انتظار ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھے ہے، وہ جو ہمیں تازگی عطا کرتی ہے، جو ہمیں نشاط عطا کرتی ہے، جو ہمیں شادمانی عطا کرتی ہے، جو ہمیں شادابی عطا کرتی ہے، جی وہ ہے عقیدہ ظہور امام. یہ در حقیقت اس مجلس عزا کا حاصل اور نتیجہ ہے. بیان کر رہا تھا بعثت غدیر عاشورہ ظہور امام مہدی، ظہور امام مہدی کے بارے میں اللہ انتظار کر رہا ہے اور ہمیں انتظار کرنے کا حکم دے رہا ہے. عقیدہ بدا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر اس پہ مطالعہ بھی رکھتے ہوں گے. عقیدہ بدا پر بہت سے دلائل ہمارے پاس ہیں ذوالفقار صاحب، بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہیں. ان دلائل میں ایک دلیل عقیدہ بدا پر یہی آیت ہے جی، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ اگر انتظار کر رہا ہے تو اسی کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے. کبھی تفصیل سے بات ہو. دوسرا کام جو اللہ کرتا ہے اور ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے، تیسرا کام سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 159، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین یکتمون ما انزل، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کو چھپاتے ہیں اور حق بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں. یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. ویلعنہم اللائنون، اور لعنت بھیجنے والے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. قرآن مجید میں لعنت بھیجنے والوں کا ذکر ہے. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا جا کر ایک سائٹ دیکھیں، ریبورن اہل بیت، www ریبورن اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والوں نے جو مکتب اہل بیت میں نو وارد ہوئے ہیں، تازہ وارد ہوئے ہیں، ابھی جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اپنایا ہے، 500 سے زیادہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کو سائٹ پر ڈالا ہوا ہے. ان میں سے ایک مسیحی کہتا ہے میں شیعہ کیوں ہوا ہوں، وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوا ہی اس لیے ہوں کہ جب قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، تو میں بہت سے مکتب والوں کے پاس گیا کہ آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں، تو سب نے مجھے کہا ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے، مگر میں ایک مکتب کے پاس گیا انہوں نے کہا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں جو حق چھپاتے ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجنے والے لعنت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح اور روشن بات ہے، ان سے مجھے غرض نہیں ہے جو لعنت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، 10 سے زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں جو لعنت بھیجنے کے حوالے سے. لعنت ہے کیا بھائی؟ لعنت کوئی، معاف کیجئے گا میں ممبری زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، کوئی دھماکہ، کوئی جو ہے وہ کوئی فائرنگ، کوئی جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے. لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے، جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو وہ لعنتی ہے. میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں رکھتا، اتنا طے ہے کہ جنہوں نے سر کاٹا تھا ان کی قبریں بتائیں کہاں ہیں، اور جس کا سر کٹا تھا اس کی قبر کہاں کسے نہیں پتا. برکت دیکھیے، برکت کو صلوات کہتے ہیں جی، اور لعنت جو ہے وہ عدم برکت ہے. جس کے ہاں برکت نہیں ہے اسی کے ہاں لعنت ہے. آج ڈھونڈنے سے آپ کو قبر نہیں ملے گی کہ یزید کی قبر کہاں ہے، آج ڈھونڈنے سے آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی قبریں نہیں ملیں گی، مگر جناب زینب کی قبر کا سب کو پتا، امام حسین کے مزار کا سب کو پتا. یہ ہے برکت، یہ ہے لعنت. اور زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت موٹی موٹی باتیں میں عرض کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھنا پڑے گا. ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے. ہم اپنے عقیدے کو سمجھانے کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ سمجھائیں، مگر آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ تسلی سے سمجھیں. یہ کسی کی توہین کرنا ہمارا مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس تو اہل بیت کے علاوہ کسی پہ غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہم کہاں غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی دشمنان اہل بیت کی تاریخ کو ہم مرتب کریں. یہ ممبر پاکوں کا ممبر ہے نا، تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میں کسی اور کی بات کروں، مگر اتنا طے ہے کہ لعنت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے یہاں بہت واضح اور روشن مفہوم ہے. ہم لعنت کے ذریعے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں، ہم لعنت کے ذریعے اپنی زندگی کی علامت بتاتے ہیں. وہ مردہ لوگ ہیں کہ جو غلط کو غلط نہیں بولتے اور صحیح کو صحیح نہیں بولتے. زندگی ثابت کرو کہ تم زندہ ہو، توجہ چاہوں گا. یہ اعتراض پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے، خود مارا تھا خود رو رہے ہیں، ان کے بڑوں نے مارا تھا ان کی اولادیں رو رہی ہیں. بہت سارے جوابات اس کے دیے جا چکے ہیں. یہ جو افریقی امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو گورے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ہندوستان کے اصالتاً جو ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب کوفے سے تو نہیں آئے، ان کے آبا و اجداد کوفی تو نہیں تھے. کیا دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں ان کا سب کا آبا و اجداد کا تعلق کوفے سے ہے؟ جی آپ میں سے بہت سارے لوگ سید ہیں، آپ کے بڑے تو مدینے سے آئے تھے، آپ کا کیا تعلق کوفے والوں سے؟ اور پھر میں تو نقن صاحب کا جملہ نقل کر کے ان کی روح کو بھی شاد کروں. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوفے والوں کا کوئی رنگ و بو ہماری طرح تھا، کوئی حلیہ ہماری طرح تھا، تو ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے اس پہ لعنت ہے. نقن صاحب کا جملہ سنیے گا، نقن صاحب فرماتے ہیں ہم حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کے اپنا تعلق توڑتے ہیں، تمہارا نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. بہت واضح اس مجلس کے اندر جو کام ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا کام بیزاری ہے. اب پوری مجلس میں اگر کسی پہ تبرہ کا نعرہ نہ بھی لگے تو کوئی ضروری تھوڑی ہے، لیکن جب آپ مصائب کے بیان میں قاتل سے نفرت کر کے اٹھیں گے، مظلوم سے پیار کر کے اٹھیں گے، تو یہ خود تبرہ ہے یا نہیں؟ یہ خود تبرہ کی ایک قسم ہے اور ایک طریقہ ہے. بیست، غدیر، عاشورہ، ظہور امام مہدی، یہ چار مراحل ہیں تشیع کے لیے. ہم زندہ ہیں اس دور سے چمکنے والی روشنی اور اس نور کی بنیاد پر جسے تصور مہدویت کہا جاتا ہے. ہمارے علاوہ تمام مسلمان بند گلی میں کھڑے ہیں. جب نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو سرکار دو جہاں کے وہ 12 جانشین کس کے ہاں پائے جاتے ہیں؟ کون 12 جانشین اور 12 خلفائے قریش اور خلفائے نبی کا تصور رکھتا ہے؟ کسی کے ہاں 52 پورے ہو گئے، کسی کے ہاں 48 ہو گئے. اب 52 کو کیسے پورا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں چار نبی کے جانشین تھے، پھر دو نہیں تھے، پھر دو تھے، پھر چار نہیں تھے، پھر پانچ تھے پھر پانچ نہیں تھے اور بارہ پورے ہو گئے اور قیامت نہیں آئی. نبی فرما رہے ہیں بارہویں پہ قیامت آئے گی. یعقیدہ ائمہ اثنا عشر سنی شیعہ کی کتابوں میں نبی کی حدیثوں کی فراوانی ہے. نبی نے ایک دفعہ نہیں کہا ہے میرے بعد بارہ جانشین ہوں گے. یعقیدہ ظہور مہدی یہ خاصہ ہے تشیع کے لیے. اور عزیزان گرامی یہ بھی ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت نے اس عقیدے کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. جناب مفتی شام رئی صاحب جو آپ کے قریب ہی اسی شہر کے اندر قتل کر دیے گئے ان کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی شاید 25 سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کا مسلم ہونا اسلامی تعلیمات میں عقیدہ مسلم ہے. ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان نہیں بھائیوں میں بھائیوں کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ابھی حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا ہوگی. ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ حضرت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. میں تکرار کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں آپ کا ذہن جانا چاہیے اس طرف. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. کون کہتا ہے ہمارا امام حاضر نہیں ہے؟ بھائی کراچی میں مجھے اس جملے کو دہرانا چاہیے نا. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. حاضر اور ہوتا ہے ظاہر اور ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے مگر مجھ پہ بہت سے ظاہر نہیں ہیں. امام ہمارے حاضر ہیں ہم پہ ظاہر نہیں ہیں. جب ظاہر ہو جائیں گے تو اسی کو ظہور کہا جائے گا. جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے کہ حضرت کون ہے حضرت فلاں حضرت ہیں حضرت فلاں شخصیت جو ہے وہ حضرت ہیں تو پھر یہی ظہور ہو جائے گا. ورنہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے جنازوں میں آتے ہیں ہماری مجلسوں میں آتے ہیں ہمارے گھروں پر آتے ہیں ہم سے ملنے آتے ہیں ہماری مشکلات کو آسان کرتے ہیں. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارا امام حاضر ہے. اور اس عقیدہ ظہور مہدی کی بقا عاشورہ کے ذریعے سے ہے. روزانہ سلام کرتے ہیں امام مہدی حسین ابن علی کو. کل بات اپنے مضمون پر آگے بڑھاؤں گا. ہر شب جمعہ امام مہدی کربلا ہوتے ہیں. کوئی حج نہیں ہے جو امام مہدی کے بغیر مکمل ہو جائے. بعض اوقات ہمیں اپنی مجلسوں میں ہمیں اجتماعات میں احساس ہوتا ہے کہ امام کی آمد ہو چکی ہے. بعض لوگوں کو زیارت بھی ہوتی ہے. سلام کرتے ہیں اپنے جد حسین کی قبر پہ جا کے. السلام علیکا ایہا الخد الطریب. اے خاک آلود رخسارو تم پر میرا سلام ہو. آج پہلی محرم ہے حضرت آرو. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ یہ عزاداری جس کا آغاز آج ہو رہا ہے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ گریے کی صدائیں بلند ہوں. جب مدینہ منورہ میں چاند رات کا تعین مطلوب ہوتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا تو امام صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ اس گلی سے لوگ کیوں گزر رہے ہیں تو جواب دیا جاتا تھا اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ لیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. ہر امام معصوم نے فرش عزا بچھایا ہے. جناب زہرا چاہتی ہیں میرے بیٹے کا غم منایا جائے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بی بی مجلس میں شریک ہوتی ہیں. جہاں بھی حسین کے نام پہ فرش بچھ جاتا ہے وہاں جناب زہرا کی شرکت ہوتی ہے. اور سیدہ کے ساتھ حضرت مریم بھی آتی ہیں اور حضرت سارہ بھی آتی ہیں حضرت ختیجہ بھی آتی ہیں. وفی یدہا خرقۃن اور جناب زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تسمو دمو الباقین رونے والوں کے آنسوؤں کو سیدہ اس رومال میں جمع کرتی ہیں. اور گریا کرتے ہوئے اجر و کمال اللہ آپ رو رہے ہیں گریا کرتے ہوئے فرماتی ہیں ہنی ان لکا توبا لکم. اے رونے والو تمہارے لیے جنت ہے. اے رونے والو تمہارے لیے آخرت ہے. اور میں بھی تمہارے ساتھ اس آواز میں شریک ہو رہی ہوں. ایک عارف سے میں نے جملہ سنا کہ جب جناب زہرہ مجلس میں آتی ہیں تو ایک چھوٹی سی پوتی بھی ساتھ آتی ہے، اجرکم اللہ، اور جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو وہ سکینہ اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی زہرہ یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تعجب بھی کرنا چاہیے بی بی کو، آج آپ کے رونے پہ کوئی پابندی ہے؟ کسی نے آواز دے کر کہا ہے کہ آہستہ رو؟ کہیں کسی نے ٹوکا آپ کو کہ اونچی آواز میں نہیں رویا کرو؟ لیکن جسے تماچا مارا گیا ہو صرف اس بات پہ کہ تم اونچی آواز میں کیوں روئی ہو، اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے مقتل میں پڑھا ہے بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا، جب سر حسین قریب آتا تھا نا، رونے کا دن ہے آج پہلی محرم ہے، جب سر حسین قریب سے گزرتا تھا تو میری بی بی سکینہ بابا کو مخاطب کر کے کہتی تھی، بابا مجھے تماچے مارے جاتے ہیں، بابا میرا گوشوارے، میرے گوشوارے اتار لیے، اور فریادیں کر کر کے بی بی روتی تھی، کبھی علی اکبر بھائی کا سر آتا تھا تو جناب سکینہ بھیا کو آواز دے کر فریادیں کرتی، اور سکینہ نہیں روتی تھی، پورا قافلہ روتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کے رونا بند ہو جائے، تو اس نے کہا تم سکینہ کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں کہ ایک مرتبہ اس ظالم نے جناب سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، پھوپھی اما میں گر گئی، پھوپھی اما میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی، سر حسین جس نیزے کی انی پر تھا، میرے مولا حسین کے سر نے عزاداروں 9 جگہ معجزے دکھائے، 9 جگہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر بولا ہے، ان میں سے ایک جگہ جہاں میرے مولا حسین کا سر بولا ہے وہ یہی جگہ ہے کہ ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، زینب میری سکینہ گر گئی، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جاتی تھی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، کیا دیکھا، ایک درخت کے سائے میں کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو سکینہ کو گودی میں لٹائی ہے، میری بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے، تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو، ایک تعجب تو جناب زینب کو یہ ہوا کہ ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون ہے جس نے سکینہ پہ رحم کیا ہے؟ دوسرا تعجب جناب زینب کو یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، جب کبھی قافلہ ٹھہرتا ہے اور رباب پڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے بابا کی گودی میں جانا ہے، جب کبھی زینب پڑھ کے کہتی ہے کہ میری گود میں آ جاؤ تو فرماتی ہے مجھے بابا کی گودی میں جانا ہے، یہ کون ہے جس کی گود میں سکینہ نے آرام کر لیا ہے؟ آگے بڑھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی یہ بچی میری ہے، مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ چاہتی ہیں شاید آج ان کا مصائب بیان ہو، فرمایا بی بی یہ بچی میری ہے، مجھے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کون ہیں جو اس پہ رحم کر رہی ہیں، اس لیے کہ اس سفر میں ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، اور دوسرا سوال یہ ہے بی بی یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخری آپ کی گود میں سو کیسے گئی؟ میں جنت کی ضمانت دیتی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی کی دختر ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں آپ کی جنت کی ضمانت دیتی ہوں، اس بچی کو میری گود میں واپس دے دو، بس یہ جملہ کہنا تھا، اس بی بی نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ کے گلے لگ گئی، اما میرا بھائی مارا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجلس ہو گئی ہے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے، مناسبت سے ایک بیان اور مجھے مکمل کرنے دیجئے، کیا کیا نہیں گزری اس خانوادے کے اوپر، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میرے مولا مدینہ چھوڑ کے کربلا آنا چاہتے ہیں، میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، عزادارو حویلی کی بیویوں نے رخصت کیا، چاہنے والوں نے رخصت کیا، محملیں تیار ہوئیں، بیویاں محملوں میں بیٹھیں، قافلہ مدینے سے نکلا، یہ قافلہ ابھی مدینے کے کچھ باہر گیا تھا کہ حضرت عباس اپنے امر کی ادائیگی میں کبھی قافلے کے آگے جاتے ہیں اور کبھی قافلے سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی دائیں اور بائیں رستے آتے ہیں تو ان رستوں پہ جا کر آگاہ کرتے ہیں حسین کی سواری جا رہی ہے اور حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عباس آئے مولا حسین کے قریب، کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے سوال کیا، عباس تم نے پوچھا نہیں یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں۔ جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام میرے مولا حسین نے سنا، زلجنا سے فرمایا اے رہوار مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا لے کے چلا ہے امام حسین کو قافلے کے عقب میں، جہاں چند سواریوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے، اور اس قافلے کی سالاری کر رہے ہیں عبداللہ ابن عربہ غفاری نبی مکرم کے صحابی۔ آگے بڑھ کے نانا کے صحابی کو گلے سے لگایا، محبت اور شفقت کا اظہار کیا، اور دیکھا کہ چند ہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ فرمایا نانا کے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی، اے میرے بابا کے ساتھی، آپ اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، ان کے بال سفید تھے، ان کی کمر خمیدہ تھی، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہا آپ اس بڑھاپے میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لائے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا اسے غور سے دیکھو، اگر یہ مدینہ چھوڑے اور اس کا خانوادہ اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا۔ امام نے فرمایا پھر چلیے ہمارے ساتھ قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں، عباس آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا۔ امام نے جب دوبارہ اصرار فرمایا، فرمانے لگے دوبارہ نہ کہو، بار بار نہ کہو، اس لیے کہ اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں؟ میں کہوں گا عروہ غفاری بڑا ادب کیا تم نے، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے، زینب کے سر سے چادر اتر گئی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے یہ نبی کی نوازی ہے۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، سونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی عزت میں افتخار میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مزید حاضرین مجلس کے مرحومین، سال گزشتہ جو عزادار تھے، عزاداری میں تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، بالاخص بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بہن، ان کے رفقا، بانیان پاکستان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ومن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ زیارت۔